هذا مثله مثلا للذي في مدينة ظهر لي مبالغ تذكر مرة مدينة ثلاثة جنكي حقائق قد نظر وفيه ما عرف تدري ذاك وذاك ولو بسكو فقط انتخاب کا مہینہ نہیں کہتے بلکہ اسی مہینے کو فراق کا مہینہ بھی کہتے. میں تھوڑے سے الفاظ دقیق استعمال کر رہا ہوں دربنا حکمت جو عقل مند ہے وہ تو سمجھ جائیں اور جو نادان ہیں ان کا نہ سمجھنا ہی بہتر ہوتا ہے. ایک تذکرہ وہ ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ کسی مہمان کی آمد ہوئی, یہ ظاہر ہے کہ خوشی کی بات. اور اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ جس مہمان کو تم اپنی دل و جان سے چاہتے ہو وہ تم سے رخصت ہوا چاہتا ہے تو بتاؤ یہ خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات کہلاتی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جہاں اس مہینے میں مہمان کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں وہیں سیر اتفاق کے بہت سے گوشے بھی سننے کو ملتے, لیکن کوئی خطیب کوئی وائز کوئی مخاطب یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اور آقائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو فراق قائم ہوا ہے وہ کس مہینے میں ہوا. اگر آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں مسائل کی باریکیوں میں نہیں جاتا اور میں اختلافی موضوعات پر بحث کرنا چاہتا ہوں. میں تو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جس کا میں نے گزشتہ مجلس میں وعدہ کیا. اللہ جتنا حاضر رکھے گا بہن جتنی بات پروردگار عالم کی جانب سے انشاءاللہ ہوگی رکھ دی جائے. برادران اسلام, آپ اس مہینے میں بہت ہی مبارک تذکرے سنتے رہتے ہیں. یاد رکھو کہ یہ ایک مہینہ صرف مبارک تذکروں کو سن کر خاموش بیٹھ جانے کا نہیں بلکہ یہ اپنی زندگی میں لانے کا مہینہ. اس میں جو پیغام ہمیں مل رہے ہیں یہ تو ایک موقع سے علماء فاعلین خطباء مخبرین اپنے اپنے انداز میں سیرت پاک کے گوشوں کو ہمارے سامنے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کا منشا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیرت پاک ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنوں میں سچے غلام کہلائیں. یہ اگر زندگی میں نہ آئے پھر ہم سالہ سال خوشیاں منا لیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم غمراہ اور کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری کامیابی, ہماری فوز مندی, ہماری فلاح, ہماری وقار مندی, ہماری نجات کس چیز میں؟ اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری وقار مندی اور فوز و فلاح باعتبار دنیا اور آخرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. ان کی اتباع کے بغیر زندگی میں کوئی بھی آدمی نہ کامیاب ہوا ہے اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا ہے ان کی اتباع کو چھوڑ کر. اگر ان کی اتباع کرے گا, اپنا کرے گا تب بھی کامیاب ہوگا, غیر کرے گا تب بھی کامیاب ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ آخرت کی کامیابی ایمان پر موقوف ہے, ایمان نہیں. لیکن کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کی حالت میں مانتا ہو, ایمان تو نہیں لیکن عقیدت, ایمان تو نہیں لیکن ان کے طریقوں سے محبت ہو, ایسا ہوتا ہے بہت سی دفعہ عقیدت میں ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بھائی ہمارے بزرگ حضرات دنیا سے پردہ فرما گئے, اولیاء اکرام جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے مزاروں پہ جا کے آپ دیکھیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم آپ کو نظر آئے. مجھے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ نہیں بتانا ہے, مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان کی قبر شریف کے پاس، ایک اللہ کے محبوب اور ولی کی قبر کے پاس، یہ جو غیر آیا ہے کس بنیاد پر آیا؟ اس کے دل کے گوشوں میں کہیں نہ کہیں ولایت سے عقیدت اور ولایت سے محبت ہے، جس کے نتیجے میں وہ باب ولایت پر آ کر اپنی زمین کو جھکا رہا ہے. اس کا وہ کرنا شریعت مطہرہ میں جائز ہے یا نہیں؟ جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو گنجائش نہیں، جو صاحب ایمان نہیں ہے تو شریعت کو مکلف نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے، اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ بہتر جانتے. مسئلہ شریعت کی روشنی میں جو مسئلہ علماء نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے، وہ اپنی جگہ محقق ہے. یہاں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے بتانا یہ ہے کہ جیسے ایک ولی کے مزار پہ کافر آ سکتا ہے، ویسے ہی ایک کافر کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ سکتی. اگر یہ محبت نہ ہوتی، آپ دیکھیں کہ شعراء کرام کو بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کلام کہا اور کلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح کیے، آپ کی ثنا خوانی کی، آپ کی تعریف کی. یہ کیوں کی؟ کچھ تو محبت ہوگی، کچھ تو عقیدت ہوگی. آپ سے محبت بہت سی وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے. آپ سے محبت آپ کی ذات بابرکت کی وجہ سے، آپ سے محبت آپ کی صفات مبارکہ کی وجہ سے ہو، آپ سے محبت آپ کے افعال مبارکہ کی وجہ سے ہو، آپ سے محبت آپ کے آثار مبارک کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. لیکن قاعدہ یاد رکھو، نجات دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی، دارین کی فلاح اگر چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ اتباع شرط ہے. اگر دنیا کے اندر ایمان کے بغیر بھی اتباع کرو گے تو اس محمد کے طریقوں میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ اس دنیا کی نجات کے لیے تو کافی ہو ہی جائے گا. کافر بھی اگر بے ایمانی کے باوجود محمد کا اتباع کر لے تو اس کی دنیا تو بن ہی جائے، بے ایمانی کی وجہ سے چاہے وہ اللہ کے پاس پکڑا جائے. ہم نے موقع کی مناسبت سے عرض کیا تھا کہ ہم سنجے الوہیت کو بیان کریں گے، پھر اس پر ہم نے بات رکھی، پھر فنجہ عبادت کا ہم نے ذکر کیا، پھر فنجہ استعانت کے عنوان سے بات رکھی، اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والے مجموعی طور پر پانچ حالات اور ان حالات میں انسان کے لیے احکامات کیا ہیں، یہ پیغام کا مجلس میں عرض کیا گیا. گزشتہ پیر کو وقفہ رہا، لیکن آج ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پنجہ رسالت کے عنوان سے حضرت کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کریں. پنجوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات قاعدے میں یاد رکھیں. پنجوں سے مراد کسی چیز کو ایک ذریعہ بنایا گیا، ورنہ پنجہ بلکہ اگر آپ بنا لیے عقیدہ تو گڑبڑ ہو جاتی. یہ پنجے بنے کہاں سے، سوال پہلا اٹھتا ہے. تو اللہ عز و جل نے انسانوں کے اندر مختلف قسم کی سوچ وضع فرمائی ہوئی. اس سوچ کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے حجم کو اپنے اندرون میں رکھتا ہے، یا اس سوچ کا جو دائرہ ہے وہ کسی کی مقدار کو اپنے اندرون میں رکھتا ہے. حد اس کی بناتا ہے انسان اپنے ذہنی سانچے میں، اپنے ذہنی خاکے میں، یہ اتنا ہوگا، یہ اتنا ہوگا، یہ ایک ہوگا، یہ دو ہوگا، یہ تین ہوگا، یہ عدد کے اعتبار، یہ کیفیت کے اعتبار، اس کو کمیت بھی کہہ سکتے ہیں، کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حجم بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو عدد بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، حقیقت میں اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. اس کی بنیاد پڑی کہاں سے ہے؟ جس کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اب یہ جو پانچ چیزیں ہیں نا، ایک دو تین چار پانچ، اسی عدد کو تو کہتے ہیں، چونکہ بنیاد اسلام کی پانچ چیزیں ہیں، اسی طرح عبادت کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. اب آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو مضمون کھلتا چلا جائے. جیسے عبادت کی پانچ چیزیں ہیں، ویسے ہی استعانت کے پانچ گوشے ہیں. جیسے استعانت کے پانچ گوشے ہیں، ویسے ہی باب رسالت کو سمجھنے کے لیے پانچ زاویے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ عبادت پانچ، استعانت کے طریقے پانچ، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اسی طرح رسالت کو سمجھنے کے جو طریقے ہیں، جو زاویے ہیں بہت سے، سینکڑوں ہیں، لیکن اس میں سے پانچ اہم راستے ہیں. ان پانچ اہم راستوں کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی معرفت کا کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ عظمت ہو، عقیدت ہو، محبت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کا، ان کو پہچاننے کا اپنے ضمیر میں فطرت میں مادہ. اگر یہ ہوگا تو بات بہت مختصر ہوگی لیکن سمجھ میں جلدی آئے، ورنہ پھر انسان گھنٹوں بیانات کرے، کسی کے کوئی پلے نہیں پڑے گا. یقین مانو آپ یا نہ مانو، لیکن تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ کو موقع ملیں گے. جب آپ کسی محفل سے نکلیں، محفل سے باہر، کسی پروگرام سے نکلیں، کسی گراؤنڈ سے باہر، کسی مجلس سے باہر نکلیں، کسی ہال سے باہر، کسی مدرسے سے باہر نکلیں، کسی اجتماع سے باہر، جب آپ باہر نکلیں گے تو مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے سنیں. ان باتوں میں ایک بات ضرور یہ ہوگی، ارے صاحب بیان بہت اچھا کرے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اچھا بیان کرے. کیا بولے صاحب، اللہ بولو نا، وہی سب کو پوچھو کیوں تھا، وہ کیوں نہ پوچھو. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات کی، تو آپ کی بیوی کا وہ بات نہیں سننا چاہیے، آپ کے بچے کا اس بات کو نہیں سننا چاہیے، آپ کے ماں باپ اس بات کو نہ سنیں، آپ کے بھائی بہن کا اس بات کو نہ سنیں. کیا آپ کے دوست احباب تک یہ اچھی بات نہ پہنچے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل پہنچنا چاہیے. کیوں نہیں جب پہنچنا چاہیے تو بتائیے تو صحیح کہ بولا کیا گیا. یاد رکھیں، ایک لوگ وہ لوگوں کی ایک قسم وہ ہے جو مجلس سے نکلتے ہیں، اتنا تو ذہن میں چھاپ ہوتی ہے کہ کچھ سنا ہے، اچھا سنا ہے، لیکن کیا سنا ہے انہیں کوئی خبر نہیں. جسے یہ خبر نہ ہو کہ کیا سنا ہے، وہ زندگی میں عمل کیا کرے. بات سمجھ آ گئی؟ جسے یہ یاد نہ ہو کہ اس نے سنا کیا، وہ زندگی میں عمل کس پر کرے. نمبر دو، انسانوں میں کچھ قسمیں وہ ہیں سننے والوں، جو سنتے تو ہیں لیکن سننے کے وقت ذہن کہیں اور ہوتا ہے. آپ میں ایسے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے اکثر، تجربہ ہے زندگی کا. جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو مقرر کی سوچ سے آگے ہمارے ذہنی سوچ چلتے رہتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اس کے بعد یہ بولنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے، ہماری سوچ بولتے رہتی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ بولنے والا کس زاویے میں بول رہا، کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن بولنے والے سے آگے کا ہم بول رہے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن کے مطابق وہ نہ بولے، آپ کہتے ہیں ارے نہیں تھا، کوئی مزہ نہیں آیا. اور اگر آپ کے ذہن کے مطابق بات کری، آپ کہتے ہیں ہاں میاں میاں ہے، 100% صحیح ہے، ٹی ڈی ایس ہے، معلوم ہے نہیں معلوم. اب میں اس کے تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ صرف اختلافات والی باتیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا میں علمی موضوع پر بات کرنے لگا تھا، چاہ رہا تھا کہ آپ کی ذہنی توجہ ادھر ہو جائے، تھوڑی سی مذاق کی بات بھی میں نے کر لی. میرے دوست آپ جہاں چاہیں جائیں، انشاءاللہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ حق تعالیٰ نے اولیاء کے صدقے میں، علماء کی خدمت میں جو علم عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق آپ کی تسلی اور تشفی ہونے تک آپ کو ایقان دلا سکتے ہیں، اطمینان دلا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کس کو کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اس کے پاس مت جاؤ، اس کے پاس مت جاؤ، یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جاؤ دل صاف لے کے جاؤ، اور جب دل صاف ہوگا وہ چاہے جو کہے اس میں جو اچھی بات ہے آپ لے لیں گے. آپ کو اتنا تو اختیار ہے، خود ما صفا دا ما قدر.
जब चाहे ले लो, जो नहीं समझ में आया कुछ हो, बात ही खत्म, झगड़ा खत्म, फितना खत्म, फसाद खत्म, इख्तलाफात खत्म, सारी चीजों को मिटने का आसान रास्ता और जरिया यही। हमारी क्या तालीमात है, हमारे शेख ने हमें क्या सिखलाया है? हमारे शेख ने हमें ये सिखलाया है कि देखो, जैसे इबादत के पांच गोशे हैं, ऐसे ही इस्तेआनत के पांच जाविये हैं, ऐसे ही ईमान की बुनियाद पांच चीजों पर है, ऐसे ही रिसालत की फैमाइश भी पांच चीजों पर है। इस कायनात में जो कोई रसूल आया है, उन रसूलों के आने की गर्ज़ गायत दो बतलाई गई है। एक गर्ज को बशारत कहा जाता है, दूसरे गर्ज को नजारत कहा जाता है। अगर आया है दुनिया में कोई, तो ये पैगाम लेके आया है कि लोगों तुम अल्लाह को मान लो, ताकि हम तुम्हें बशारत दें इस बात की कि जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, अल्लाह के नबी पर ईमान लाएगा, अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाएगा, उसके लिए हम जन्नत की बशारत देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बशारत। दूसरा जागिया ये है, कुछ बच्चे वो होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे मार से समझते हैं, तो उन बच्चों को मार के समझाने, डांट के डरा के समझाने, मुतनब्बे करने के जाविये को इख्तियार करने को कुरान नजारत कहता है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको भेजा है हक के साथ। जब हक के साथ भेजा है तो काम क्या है? दाई बन जाना, दावत का पहुंचाना, यानी दाई का काम होता है पैगाम पहुंचता है। पैगाम क्या है? पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। नतायज क्या है? दो किस्म के हैं, दो किस्म के लोगों के लिए, मुत्तबीईन के लिए, मुमिनीन के लिए बशारत है, मुनकिरीन के लिए नजारत। इसको बशीर और नज़ीर कहते हैं। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शियोनात कहलाती है। वैसे हर नबी की ये शान है, जो नबी भी आया, सैयदना आदम से लेके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने रसूल आए, सारे रसूलों का ये पैगाम रहा है और उनकी ये शान रही है कि वो बशीर भी थे, वो नज़ीर भी। इस बशारत और नज़ारत में थोड़ा सा फर्क है। हमारे आका दो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम अलैहिम सलातु व तस्लीमात के माबैन, हर चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैं उस थोड़े थोड़े फर्क को बता के बात आगे ले जाना चाहता हूँ। ये थोड़ा फर्क बशारत और नजारत में है क्या? एक को वही के जरिए से मुत्तले किया गया, अंबियाए किराम अलैहिम सलातु व तस्लीमात की नुफूस कुदसिया को बजरिए वही बताया गया कि मानने वालों को जन्नत है, न मानने वालों को जहन्नम। जन्नत में दौराने जन्नत है, जिलमाने जन्नत है, अशजारे जन्नत है, अजमारे जन्नत है, अनहारे जन्नत है, ये सब क्या है? बजरिए वही बताया गया कुरान के जरिए से। जैसे हमें एक पैगाम मिला, वैसे तौरात के जरिए से, ज़बूर के जरिए से, इंजील के जरिए से, जिब्रील के जरिए से, सूरह मूसा के जरिए से, सूरह इब्राहिम के जरिए से, सूरह हनून के जरिए से, या इदरीस के जरिए से, सूरह लूत के जरिए से, सहब की मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसको जिस ज़ाविये से बताना था अल्लाह ने बताया। लेकिन आका की शान क्या है? आका की शान ये है, वही से तो बताया था ही, फिर अर्श पे बुला के दिखलाया, ये जन्नत है इसे जन्नत कहते, ये जहन्नम है इसे जहन्नम कहते, ये जन्नत की नेमतें हैं अब ये जहन्नम के अज़ाबात हैं। अब तक जितने आए वो हमारी बात के गवाह थे, अब तुम हमारी सिफात के गवाह हो। एक बात का गवाह है, एक जात की शियोनात का गवाह है, एक जात की सिफात का गवाह है। जन्नत अल्लाह के जमाल का मजहर है, जहन्नम अल्लाह के जलाल का मजहर है। अल्लाह का सिफत जमाल भी अल्लाह का, सिफत जलाल भी अल्लाह की सिफत, दोनों सिफतों का मजहर अल्लाह ने महवर बनाया, नाम दिया जन्नत और जहन्नम, और मुशाहिदा कराया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान आप किसी और नबी में कुल्ली तौर पे नहीं दे, जुज़्वी तौर पे देखी जा सकती है। نمبر دو بشارت نزالہ. اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے, جو نبی اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس نبی کے بھیجے جانے کا منشا کیا ہے, جو نبی بھی اس دنیا میں آیا اس کے بھیجے جانے کا منشا تطہیر ظاہر تزکیہ باطن, الفاظ میں علمی استعمال کر رہا ہوں, تطہیر ظاہر اور تزکیہ باطن. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے, اپنے ظاہر کی اصلاح کرنا اور اپنے باطن کو آراستہ کرنا. ظاہر کی اصلاح کو تربیت کہتے ہیں, باطن کی اصلاح کو تزکیہ کہتے ہیں. پوری قرآن شریف میں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں رب کا لفظ اللہ نے چند مقامات پر استعمال فرمایا, چند خاص شخصیتوں کے ساتھ. ایک تو رب اللہ اپنی ذات کے لیے استعمال فرما رہے, جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں عالم کا ربوبیت کا نظام چلانے والا ہے, ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے. رب اللہ اپنی ذات کے لیے استعمال فرما رہے ہیں, وہیں پر رب اللہ ماں باپ کے لیے استعمال فرما رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ماں اور باپ کی نظام تربیت کو بھی ربوبیت کہتے ہیں. تھوڑا فرق ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا میں صرف فرق بتاتا ہوا جاؤں گا تو فرق بتاؤں گا. اللہ اور بندہ دونوں رب ہیں لیکن شان الگ ہے. سعودی عرب میں اگر آپ جائیں گے آپ کو اقامہ دیا جائے گا, اگر آپ فیملی ہولڈر ہیں آپ کو فیملی ویزا مل رہا ہو تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے سوال نامے میں من رب الاسرہ, من رب الاسرہ, یعنی تم جن بچوں کو بلانا چاہتے ہو, تم جو بیوی کو بلانا چاہتے ہو, تم جو اپنے بھائی بہن کو ماں باپ کو بلانا چاہتے ہو, ان کی دیکھ بھال ان کی نگہداشت کون کرے گا؟ چونکہ میرے پاس اقامہ آج بھی موجود ہے, مجھے پتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے رب الاسرہ کہتے ہیں, یعنی تندرستی میں ضرورت کی تکمیل کرنے والا. اب بچوں کی تندرستی میں ضرورت کی تکمیل باپ کے سوا کون کرتا ہے, ماں کے سوا کون کرتا ہے؟ ماں باپ بھی تو بچوں کے گویا قائم مقام رب کہلاتے ہیں, حقیقی رب نہیں ہو جاتے. رب حقیقی تو تعالی اس دنیا میں, چونکہ اللہ نے ربیانی کے ذریعے سے ان کے نظام تربیت کو بھی ربوبیت بتلایا ہے, اس لیے اسی بابت جب آپ تزکیے کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظ رب استعمال ہوتا ہے. تو گویا رب تین ذاتوں کے لیے استعمال ہوا, ایک ذات اللہ رب العالمین جو ہے, دوسری ذات ماں باپ کی جو بندے بچے کی ضرورتوں کی تکمیل کر رہے ہیں عارضی اور مجازی حیثیت کے ساتھ, حقیقی شان کے ساتھ نہیں عارضی حیثیت کے ساتھ. تیسری نبی کے وقت کو رب کہا جاتا ہے, لیکن رب بمانا خدا نہیں, رب بمانا تربیت کرنے والے, جیسے رب بمانا تربیت کرنے والا ماں باپ کے لیے بولا گیا ہے, ویسے ہی رب بمانا ربوبیت بمانا تربیت نبی کے لیے بھی بولا گیا ہے, اور اسی طرح شیخ کے لیے بھی بولا گیا ہے, اور اسی طرح استاد کے لیے بھی بولا گیا ہے. کیونکہ استاد شیخ ماں باپ نبی یہ انسان کے ظاہر کو سنوارتے ہیں, اس دنیا میں ترقی کی راہ دکھاتے ہیں. استاد شیخ نبی انسان کو آخرت کی کامیابی اور فلاح کا راستہ بتاتے ہیں. اس میں ماں باپ کا داخلہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا, جہاں علم ہوتا ہے وہاں ماں باپ بھی داخل ہو جاتے ہیں, جہاں علم نہیں ہوتا وہاں ماں باپ کی استثنائیت ہوتی ہے. البتہ استاد شیخ اور نبی کو شامل رکھا جاتا ہے, یہ نظام تربیت. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ایک نام نامی اتنے گرامی مربی, مربی ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مربی کے معنی تربیت کرنے والا. تربیت کس کی کرے گا؟ میرے اور آپ کے ظاہر کی تربیت کرے گا. اب یہاں آ کر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے, جن احمقوں کو مجھے سخت جملے استعمال کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا, بے جھجک کہنا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں. جن احمقوں نے یہ سمجھا, جن بے وقوفوں نے یہ سمجھا, جن نادانوں اور جاہلوں نے یہ سمجھا کہ ظاہر میں لبادہ شریعت کا اپنانا ضروری نہیں ہے, انہوں نے مصطفیٰ کے نظام ربوبیت ہی کو نہیں سمجھا, انہوں نے مصطفیٰ کے اس میں مربی کی شان کو نہیں سمجھا. وہ جانتے اگر مربی کہتے کسے ہیں تو یہ حماقت نہ کرتے, یہ نہ کہتے کہ ظاہر کو نبی کے طریقے پہ ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہے, اندر اچھا ہونا چاہیے. ارے اندر کے جو کیڑے ہیں وہ تو رب کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا, تمہارے باہر کے کتنے کیڑے ہیں وہ تو سب بتا سکتے ہیں, اس لیے ذرا باہر کے کیڑوں کو صحیح کرو. یہ نبی کے طریقے پہ آئے تو امید ہے کہ ظاہر کا اب کچھ باطن پہ پڑے اور باطن بھی صاف ستھرا ہو جائے. اسی لیے پروردگار عالم نے دونوں حکموں کو شامل رکھا ہے, وذروا ظاہر الاثم وباطنا, ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں باطنی گناہ بھی چھوڑنے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ظاہر میں سنت نبوی ہے اور اس کا اپنانا ضروری نہیں ہے تو اس نے نظام مربیت یا نظام تربیت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا ہے اور آقا علیہ السلام کے اپنے مربی کی شان کو وہ نہیں جانا. جہاں تک تزکیے کا تعلق ہے, اس کا تعلق بعض لوگ الفاظ جن کے بتاتے ہیں کہ اتنی چیزوں میں ہیں, بعض بغیر نام گنائے کے کہتے ہیں کہ یہ باطنی پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے. میں نام بھی گنا دیتا ہوں جتنا مجھے یاد آ جائے. کبر ہے, ریا ہے, حسد ہے, بخل ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, ریا ہے, اور اسی طرح غیبت ہے, بہتان ہے, حسد کی آگ میں جلنا ہے, الزام تراشی ہے, اور اسی طرح چغلی ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, مکاری. یہ 15 یا 20 قریب قریب نام ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے. اور بھی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ہیں, لیکن اس میں سے چند ایک نام میں نے سمجھنے کے لیے عرض کر دیے کہ جیسے ریا, جیسے حب جاہ, جیسے حب مال, جیسے کبر و نقوت, جیسے عجب, جیسے حسد, یہ بیماریاں ہیں روحانی, یہ انسان کے دل میں ہوا کرتی ہیں. اور اس دل کی روحانی بیماریوں کو نکال کر اس دل کو جلا بخشنے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے, جس کے لیے اس کو مزکی کہتے ہیں, جس کے لیے اس کو مزکی کہتے ہیں. ظاہر کا بن جانا کمال نہیں ہے, باطن کا بن جانا کمال ہے, لیکن فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے, باطن پہ فتویٰ نہیں لگتا. باطن کا حال تو پروردگار عالم کے پاس کھلتا ہے, فتویٰ تو ظاہر پہ لگے گا. اب کوئی آدمی خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اگر مندر کی چڑیوں پہ جائے, جا کر کے تلک لگائے اور بڑی شان سے نیچے اترے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک مسلمان ہو تو بھی اس نے پہن رکھی ہو, امامہ اس نے پہنا ہو, سب ٹھیک ٹھاک ہے, کچھ اس نے کیا نہیں, اس نے کچھ نہیں کیا, نہ وہاں دندوش کیا, نہ اس نے سر جھکایا, نہ کچھ کیا, بس گیا اور چھوٹا سا ایک تلک لگا کے نیچے اترا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو اپنے دل میں جھانک کے کہے کہ ہاں صاحب یہ مسلمان باقی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب اس نے ضرور تھوڑا کیا, اس نے پہچانی تھوڑی جتائی, اس نے اس کو خدا تھوڑے مانا ہے, ایک چھوٹا سا تلک تو لگایا تھا, آپ نے اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ آپ کہتے ہیں فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے, اندر کی کیفیت خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے میرے دوست ہم بھی فتویٰ ظاہر پہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو مصطفیٰ کا طریقہ پسند نہیں وہ مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا, جسے مصطفیٰ کا طریقہ پسند نہ ہو. پسند ہے تو اپناتے کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو تم پھر مصطفیٰ بھی نہیں, پھر خام خان دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف دعووں سے کام نہیں ہوگا, صحیح فتویٰ چاہیے ظاہر پر بھی اور صحیح فتویٰ چاہیے باطن پر بھی. اس باطن پر انعقاد کب ہوگا؟ جب ظاہر ہمارا مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلے گا اس کا فیضان باطن پر بھی پڑھنا شروع ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ سورج کو دیکھیں, بہت دور ہے, آپ سورج کی شعاؤں کے سامنے چھوٹی سی ماچس کی تلی ڈال دیں, جسے ہم کاڑی کی ڈبی سے کاڑی لینا کہتے ہیں, ایک تلی نکال کر آپ ڈال دیں, انتظار کریں کیا اس میں آگ لگ سکتی, کیوں, کیا سورج میں تپش نہیں, کیا سورج میں حرارت نہیں, کیا سورج میں جلانے کا مادہ نہیں, لیکن اس کا اثر اس پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ وجہ اس کی یہ ہے بہت دور بعض زمانہ پایا جاتا ہے, بعض مکان پایا جاتا ہے, اتنی دور سورج ہے کہ اس کا اثر چھوٹی سی تلی پہ نہیں پڑ رہا. پھر آپ ایک چھوٹا سا کام کریں, ہاتھ میں ایک آئینہ لے لیں, آئینہ ہوتا ہے نا, بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے, بہت اچھی پریکٹس ہے, آئینہ لے کر اس کی شعائیں سورج کی اس آئینے میں اتار, یعنی سورج آئینے میں نظر ہے اور اس کے اوپر سے ایک عکس نکلتا ہے, جب آپ اس عکس کو اس تلی پر ڈالیں وہ تلی فوراً جلنا شروع ہوتا ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آپ نے تجربہ کیا ہے نہیں کیا؟ ہم نے تو کیا ہے, ہمیں پتا ہے, نہیں کیا تو آپ کر لیجیے, کون سی مشکل ہے, کل صبح تک ہی تو انتظار کرنا ہے سورج کا, جب سورج نکلے چاند کے سورج کے بالکل روبرو آئینہ لائیے اور آئینے کا جو عکس ہے اس کو زمین پر ڈالیے, پھر دیکھیے اس عکس کی بنیاد پر کاڑی کی تلی جلتی ہے یا نہیں جلتی, جل جائے تو پھر آپ بتائیے کہ اثر ظاہر کا ہے کہ باطن کا ہے. قرب کی وجہ سے اثر رونما ہوتا ہے, مصطفیٰ کے طریقے کا قرب جب ظاہر پر آئے گا تو باطن پہ اس کا اثر منعقد ہو جائے گا. یہ قاعدہ ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, مربی ہونا. اور جب وہی کیفیت انعکاس باطن پر ہوتا ہے, عکس اس کا دل پر پڑنے لگتا ہے, پھر دل سے حسد نکلنے لگے, کبر و نخوت نکلنے لگے, عجب نکلنے لگے, ریا نکلنے لگے, حب جاہ حب مال نکلنے لگے, انسانوں کی برائیاں دلوں سے نکلنے لگے, اپنی بڑائیاں دل سے نکلنے لگے, اللہ کے آگے عاجزی اپنے اندرون میں آئے, جیسے یہ روحانی کمالات آئیں گے روحانی بیماریوں کے ادانے کے ساتھ, تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اور اس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کیا ہوا, مزکی. ایک شان ہے, یہ شان اللہ نے نظام تربیت میں جو کمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کمال پچھلے نبیوں میں کسی کو حاصل نہیں, اور نظام تزکیہ میں جو کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اس ذات کی طرف سے اثر کا رونما ہونا, ایک ہوتا ہے اس ذات کا اپنے قلب و جگر میں جاگرتی ہونا, ایک ہوتا ہے صرف اس کا اثر ہو, ایک ہوتا ہے خود وہ شخصیت, دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. دوسری مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. دیکھیں ہمارے والد صاحب سے سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں, اپنا جب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بڑی لچک پیدا ہو جاتی ہے. کسی کو آپ میں سے چلا ملی کے ساتھ پرانے صاحب کا بچہ گھوم گیا, کیا بولتے ہیں؟ ارے ان اللہ, صحیح بولیں گے اور کیا بولتے, کسی کا بٹوا گھوم گیا اطلاع ملی کیا بولیں گے؟ اگر کسی قریبی دوست کا دھواں تو اس کے بعد آ کے اس کو اطلاع ملی کے ساتھ آپ کے بہت قریبی دوست کا بٹوا گھوم گیا, ارے کیسا گھوما, سو رہا تھا کیا, دیکھ رہا نہیں تھا کیا, ایسا کیسا ہفتہ, اتنا سب بگارنے کی کیا ضرورت, ان اللہ بول دیا تو ہو گیا نہیں, تو نہیں یہ دوست کا ہے نا, تو یہ الفاظ بن جاتے ہیں, یہاں اپنا ہی اس کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب وہی اپنا بٹوا گھومے, اب دوست کا گھوما تھا تو بہت بول رہے تھے, جب اپنا بٹوا گھوما تو کیا کہتے ہیں, اس وقت تو ان اللہ بھی یاد نہیں, کون لے لیا کہ آرام کر رہا, ادھر دیکھا تو نظر نہیں آ رہا, ادھر دیکھا تو نظر نہیں آ رہا, کہاں چلے گا پتا نہیں, کیوں میرے دوست جب اپنی ذات پہ پڑی ہے تو ہم اپنے آپ کو فراموش کر چکے, اور اپنی ذات پہ پڑی ہے تو پھر ہم اللہ کو بھول چکے. یہی کیفیت یہ ہے کہ جب اپنا ہونے کا احساس ہو تو ہم سب کچھ فراموش کرتے ہیں. اس پوری عالم انسانی میں یہ سر امتیاز فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دینے اور کسی کو نہیں. دنیا میں جو نبی آیا یہ کہا ہے کہ مجھے اس علاقے کے لیے نبی بنایا گیا ہے, مجھے اس زمانے کے لیے نبی بنایا گیا ہے, مجھے اس خاندان اور قبیلے کے لیے نبی بنایا گیا ہے, مجھے اتنے افراد کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بنایا گیا ہے. لیکن قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو اگر کسی نے میرا اپنا کہا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کے سوا کسی نے نہیں کہا کہ یہ میرا ہے, صرف آپ نے کہا ہے. وہ کافر ہو تو میرا ہے, وہ مشرک ہو تو میرا ہے, وہ یہودی ہو نصرانی ہو تو میرا ہے, وہ کلمہ گو صاحب ایمان ہو تو وہ میرا ہے. میرا کرت کس نے لگائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میرے کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کائنات کے ہر فرد بشر میں لکھا دیا ہے, الا یہ کہ دل کے دل ہی مہر کر دیے جائیں. ان کے دل مہر ہو جائیں تو بات اور ہوتی ہے, لیکن کوئی کافر بھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا پسند نہیں کرتا. صرف ان لوگوں کی استثنائیت اپنی جگہ رہے گی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے دل, ان کے کان, ان کی آنکھیں وہ حق سنی نہیں سکتی. وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی جانب سے دردناک عذاب میں, اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ سب پکڑ میں پہنچنے والے. اب اس دوسری جانب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو نام ہم عرض کر رہے ہیں اس میں جو استفاق خصوصیت ہم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہیں, بس نبی کی یہ شان ہے کہ وہ یہ کہے ہیں کہ میرے ہیں. اس بنیاد پر پوری کائنات کی نسل انسانی میں آنے والا آخری فرد بشر بھی حضور کے نام کو ضرور جان لے گا, حضور کے نام کو ضرور جان لے گا. یہ الگ بات ہے کہ کمالات کا کوئی اعتراف کرے کوئی نہ کرے, لیکن جان تو لے گا. آپ کے تعارف کا احتیاج نہیں رہے, آپ کی ذات لائق محتاج تعارف نہیں رہے, آپ اللہ نے آپ کی شان ایسی بنائی. تو آپ کیا ہوگے؟ مربی اور مدد کی. جب یہ دو شانیں ہو گئی ہیں, جب کبھی بھی کوئی بھی نبی بھیجا گیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کا اتباع کیا جائے. گزشتہ میں نے یہ بات عرض کی ہے, اطاعت کسے کہتے ہیں, اتباع کسے کہتے ہیں. آج مجھے تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے اور بات آگے لے جانی ہے. اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہے. ایک ہے نبی کی اطاعت کا کرنا اور اتباع کا کرنا, اور اس کے ساتھ نبی کا یہ بشارت دینا کہ تم اگر میری اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ. یہ نبی تو ہر نبی نے گواہی دی, یہ بشارت تو ہر نبی نے دی. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا کہ جو مجھے نبی مان لے گا, میرے رب پر ایمان لائے گا, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب جو نبی بھی آیا ہے اطاعت اور اتباع کا پیغام لایا ہے, اور جب جب نبی اطاعت اور اتباع کا پیغام لایا ہے تو بشارت دیا ہے اطاعت اور اتباع کے کرنے والوں کے لیے, اور نظارت کا پیغام پہنچایا ہے منکرین کے لیے. لیکن یہاں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان, وہ امتیازی شان یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت نہیں کہا گیا, محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا. کسی بھی نبی کی اتباع کو اللہ نے اپنی اتباع سے تعبیر نہیں فرمایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی اتباع سے تعبیر فرمایا. اب اس میں بہت زمضامین آتے ہیں. جس نے رسول کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے رسول سے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے رسول کا اتباع کیا گویا اس نے اللہ کا اتباع کیا, جس نے اللہ سے محبت کی اس پہ لازم ہے کہ نبی کی اتباع کرے, پھر اللہ اس سے خود محبت کرے گا. تو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی اتباع کے ساتھ مربوط فرما کر آپ کی شان کو نرالی اور اعلیٰ بنایا, اور یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی کا وہ مقام ہے کہ کوئی ان کی مان کے آئے گا تو وہ ان کی نہیں مان رہا بلکہ میری مان رہا. اس کی دو حیثیتیں, ایک حیثیت نبی پاک کی ظاہر میں سامنے ماننے کی, ایک حیثیت غیبوبیت میں ماننے کی. جو سامنے ماننے والے تھے انہیں حضرات صحابہ کہا جاتا ہے, اور وہ بیعت الرضوان کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا, حضرات صحابہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا نہیں کہ رکھا, آقا علیہ السلام نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا, جس پر نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھ دیا, اللہ کیا فرما رہے اس سے, اس کا اپنے ساتھ نسبت ظاہر فرما رہے, اس کے اپنے ساتھ وابستگی کو ظاہر فرما رہے, اور یوں فرمایا کہ ید اللہ یہ فوق ایدین, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے ان ہاتھوں پر در حقیقت آپ کے رب کا ہاتھ ہے. تو اللہ کا ہاتھ ان ہاتھوں پر ہونا, میرے دوست اس میں ایک شان ہے, وہ شان جس کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ اس کائنات میں ہر کچے پکے ہر عام انسان کے بس کا روگ نہیں تھا, وہ مختب کیے گئے چنندہ تھے, منتخب کیے گئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, چنانچہ وہ حضرات صحابہ کہہ گئے. جہاں تک میرے اور آپ کا تعلق ہے, ہم اور آپ بھی آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اطاعت سے وابستہ ہو جائیں گے, اتباع سے وابستہ ہوں گے, تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی, لیکن ہم صحابی نہیں بن سکے کبھی بھی نہیں, کیونکہ صحابی کے لیے جو شان ہونی تھی وہ شان تو اس وقت موجود نہیں. یہاں وہ نقطہ موجود ہے جو اشارہ مرسیہ کے طور پر ہے, میں نے کہا تھا کہ لوگ آمد کا مہمان کے ذکر تو کرتے ہیں, فراق کا تذکرہ نہیں کرتے. صحابی کیوں نہیں بنے گا؟ اسی فراق کی بنیاد پہ تو نہیں بنے گا, کیونکہ جب تک جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں مشاہدہ نہ کرے اور ایمان کی حالت میں انتقال نہ ہو جائے وہ صحابی نہیں کہلا سکتا. تو میری اور آپ کی گنہگار نگاہوں کو کیا یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ غم نہیں تو کیا ہے؟ یہ فراق نہیں تو کیا ہے؟ یہ درد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دکھ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ تو موجود ہیں, ہم کہتے ہیں بے شک وہ موجود ہیں, لیکن ہماری گنہگار نگاہوں میں انہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں. اگر وہ اس قرہ ارض پر جلوہ فرما ہوتے تو ہم گنہگار نگاہوں کو بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کا فائدہ حاصل ہو جاتا, لیکن اللہ کی حکمت اللہ جانے. کہنے کو تو ہم بہت کہتے ہیں, ایک عجیب اور لطیف بات بزرگوں نے لکھی ہے, عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے, انسان بڑا شیخ باز ہے, یہ کہتا ہے کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو حضرت ابو بکر کی طرح میں بھی اپنا مال قربان کرتا. خیال آتا ہے نہیں آتا؟ نیک خیال آنا چاہیے, برا خیال تو ہے نہیں. کاش میں بھی ہوتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح, اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لا کے دین کی خدمت کے لیے رکھ دیتا. میں اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرح اپنا سارا اثاثہ مصطفیٰ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتا. کبھی انسان کو یہ بھی خیال آتا ہے, کاش میں ہوتا اس زمانے میں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر اپنے آپ کو نثار کر دیتا, کبھی بدر کے میدانوں میں آپ کی نگہبانی کرتا, کبھی احد کے وادیوں میں آپ کے پاس بانی کرتا, کبھی خندق میں آپ کے گرد گرد گھومتا. یہ تصورات ایک مومن کے دل میں آنا چاہیے اور آتے ہیں. لیکن یاد رکھ لو, حضرات صوفیہ نے فرمایا ہے, اللہ بہتر جانتا تھا تم اگر مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں تم ابو بکر کے جیسے ہوتے یا ابو جہل کے جیسے ہوتے. یہ اللہ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ کون کیسا ہے. جس کی جو قابلیت تھی اللہ نے اس کے لیے وہ منصب متعین کیا. اس لیے یہ عرض اور تمنا کرنا عبث ہے کہ ہم صحابی بن جائیں, نہیں نہیں, ہم غلامان مصطفیٰ بھی نہیں بن سکتے, غلام غلامان مصطفیٰ بھی نہیں بن سکتے. ہم تابعی نہیں بن سکتے تو صحابی کیا بنے؟ وہ شان ہی اور ہے, اور وہ شان کس بنیاد پر ملی ہے؟ انہی دو بنیادوں پر ملی ہے, اطاعت اتباع. اس قاعدے کے بعد نام یاد ہے آپ کو کیا کیا عرض کیے گئے؟ بشیر, نذیر, مربی, مزکی, مطاع, مطبوع. ایک نام لے جاتا ہے, وہ ایک نام عرض کر کے بات ختم کرتے. یہ شیونات مصطفیٰ کہلاتے ہیں. شان ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ بشیر ہیں, ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ نذیر ہیں. کیا تھا دوسرے نبی بشیر نذیر نہیں تھے؟ ہم نے فرق بتایا. فرق یہ ہے کہ دوسرے وحی کے ذریعے سے بشارت و نظارت کرتے تھے، مصطفیٰ نے آنکھوں سے دیکھ کے بشارت و نظارت کی. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، مزکی ہیں، اور ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اپنے ظاہر کو سدھارنے والے اور اپنے باطن کو آراستہ کرنے والے. شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو نشان عطا فرمایا وہ نشان دوسرے نبیوں کو نہیں ملا. وہ یہ کہ آپ ہر ایک کو اپنا کہتے ہیں جبکہ ہر ایک اپنے زمانے تک کے لیے تھا. ہمارے آقا سب کو اپنا کہتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہوگا. اس سے ایک اور شان پیدا ہوتی ہے، اس شان کو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا خاتم النبیین. وہ شان کیا ہے؟ خاتم النبیین. آقا علیہ السلام نبیوں کے خاتم، اسی لیے تو آپ فرما رہے ہیں آخر تک میں ہی میں ہوں، کوئی اور نہیں. اور آپ وہ ہیں کہ آپ کی محبت سب کے دل میں ڈالی جائے گی اور آپ کا تعارف کرا دیا جائے گا، چاہے وہ اپنا ہو کہ چاہے پرایا ہو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مانیں گے کچھ انکار کریں گے، جو مانیں گے وہ نجات پائیں گے، جو انکار کریں گے وہ سزا پائیں گے. تیسری چیز جو ہم شان کے طور پر عرض کر رہے ہیں وہ اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا میں کرے گا اس کی اس دنیا میں کامیابی یقین ہے. اگر وہ بے ایمانی کی حالت میں کرے تب بھی دنیا میں تو کامیاب ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے نجات ممکن نہیں، کیونکہ آخرت میں نجات ایمان پر موقوف ہے. یہ شرط ذہن میں رکھ. اطاعت مصطفیٰ کی برکت سے دنیا تو سنور سکتی ہے لیکن نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ ایمان نہ ہو. ایمان ہو پھر اطاعت و اتباع مصطفیٰ بھی ہو تو انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ با مراد اور کامیاب ہو جائے گا. اب اس ہدایت کے لیے اطاعت کرنے کے واسطے انسان کو ایک آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے. اتباع کرنے کے لیے ایک ماڈل چاہیے، رول ماڈل جسے کہا جاتا ہے. اور جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ جاہل ہو تو کام نہیں چلتا. نہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے علم کی دلائل کے ذریعے سے سامنے والے کو زیر کر دیتے. کرتے نہیں کرتے. اب اگر میں علمی شان بازاروں آپ کے سامنے، میں یہ کہوں کہ صاحب اس میں اتنی اسٹیل ہے، اس میں اتنی اتنا کنکر ہے، اس میں اتنا لوہا ہے، اس میں اتنا سیمنٹ ہے، آپ کیا بولے؟ بہنوں ہوں گے آپ تم غلط بول رہے ہیں، کیونکہ آپ پڑھے ہوئے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بولتے نہیں بولتے. جو آدمی جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی پڑھائی کا ماہر ہوتا ہے. نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم کو بھی پاک کرنے کا ملکہ رکھتا ہے، انسان کے روح کو پاک کرنے کا بھی ملکہ رکھتا ہے. اس جسم و روح کے پاک کرنے کے ملکے کو ہدایت کہتے ہیں. لفظ عام میں، عرف عام میں سمجھنے کے لیے اس کو ہدایت کہتے ہیں. جو جسم کو بھی پاک کرے، جو روح کو بھی پاک کرے. یہ ہدایت کھیل نہیں ہے، یہ ہدایت کوئی کھلونا نہیں ہے جو اٹھایا آپ کو دے دیا، آپ سے کہا آپ لے لیجیے، آپ سے کہا آپ لے لیجیے. نہیں، اللہ یہتدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں مختص کر لیتے ہیں، یا جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. سب کے لیے نہیں دیا جاتا. اگر میرے اور آپ کی آرزو اور تمنا بہت مختصر اور محدود ہوتی ہے، لیکن اولیاء کرام کی آرزو کیا سی ہوگی؟ اگر آپ اولیاء کی آرزو اور تمنا کی طرف غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. سیدنا شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ ایسا فرمائیں مجھے ولی بنا دیجیے. کیا کہنے لگا؟ حضرت آپ مجھے ولی بنا دیجیے. حضرت نے فرمایا بھائی ولی بننا کوئی کھیل تھوڑی ہے، آپ کو اٹھایا اور ولایت دے دی، کیا مشکل ہے؟ اگر یہ مشکل نہ ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ عبد الخالق سے کم درجے کا نہ ہو. سیدنا شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے دل کا حال، اپنی آرزو، اپنی تمنا،
اپنے دل کا مدعا بیان کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندے اگر یہ بانٹنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں کوئی ایک بندہ بھی دنیا میں نہیں چھوڑتا, سب کو عبد القادر سے آگے بڑھا دیتا. یہاں ایک نقطہ ہے, نقطہ اہل علم کے لیے جو نہ جاننا چاہیں انہیں بتانا بھی نہیں چاہیے, وہ یہ کہ مجھ کو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, ہاتھ یہ برحق کون ہے؟ تعالی جل شان اس دنیا کے اندر ہدایت کا نظام دے کہ کون بھیجے گئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. اب اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان سب لوگوں میں سب سے بڑا شریف, سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا دل رکھنے والا, اپنے علم میں صلاحیت اور قابلیت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے سوائے نبی کی؟ نبی کی کیا آرزو ہوگی, نبی کی کیا تمنا ہوگی؟ نبی کی آرزو اور نبی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے امتیوں میں کوئی امتی بے ایمان نہ ہو, میرے امتیوں میں کوئی بھی امتی بے ایمان نہ مرے. جب عام نبی کی یہ شان ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی امتی بے ایمان نہ جائے, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی؟ اب یہاں سے اندازہ کرو کہ رشد و ہدایت کہاں سے ملتی ہے. رشد و ہدایت بارگاہ خداوندی سے تقسیم ہوگی, اور اس تقسیم کے لیے ملکہ علم کا ہونا ضروری ہے, اور یہ ملکہ علم پروردگار عالم اگر کسی انسان کے ذریعے سے انسان کو دے دے تو لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب اس نے تو قرآن دلی کا ہے. جیسے اگر کوئی کہے حضرت سلیمان آپ کو بڑا علم آتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے, آپ نے اپنے ابا داؤد علیہ السلام سے سیکھا ہو, بولیں گی کہ نہیں بولیں گی. اگر حضرت یوشا صاحب علم کہلائے تو لوگ کہیں گے کہ یوشا یہ تمہارا کمال تھوڑی ہے, تو حضرت موسیٰ کی تربیت کا اثر. اگر حضرت ہارون یہ دعویٰ کریں کہ صاحب میں صاحب علم ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ رشتوں کو پیدا کرے اور کھڑا فرما دے, اور یہ کہیں گے کہ موسیٰ اور ہارون دیکھو تو ہم نے علم کے نمونے رکھے, تو دیکھا آپ نے میں پہلے کہہ چکا ہوں تفصیل میں نہیں جا اشارات کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یہ علم وہ علم ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے لیتا ہے, اور علم بواسطہ قلم اور کتاب پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ نے دنیا میں بھی اس نظام کو رائج اور جاری فرمایا, اور فرمایا نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم کھائی. پھر اللہ تعالی جل شانہ نے کتاب کی قسم کھائی ہے, لوح محفوظ کی قسم کھائی ہے, ایک جگہ کتاب مبین کی قسم کھائی ہے, ایک جگہ قرآن مبین کی قسم کھائی ہے, ایک جگہ الگ الگ انداز میں کتاب کی قسم کھائی. اب اس کتاب کی قسم کھانے کے بعد شان یہ بتلائی کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی جانب سے, یہ نفسانی علوم سے پاک ہے, یہ عقل و خرد سے اونچا ہے. جب انسان کی عقل ہار جاتی ہے پھر اللہ ایسے علم کو اتارا کرتے ہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رشد و ہدایت اللہ کی جانب سے اتر رہی ہے تو اس رشد و ہدایت کا جو نام ہے وہ علم کہلاتا ہے. تو علم پڑھنے والے کو ملتا ہے, جاہل کو تو علم نہیں ملتا. علم پڑھنے والے کو ملتا ہے, جاہل کو علم نہیں ملتا. اور جو علم سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو جاہل بھی نہیں کہا جاتا. دو مثالیں دے رہا ہوں, برف پائے کی یہ دیوار ہے آپ اس سے جائز ہو سکتے, یہ کرسی کو آپ جائز ہو سکتے, یہ کھڑکی کو آپ جائز ہو سکتے, یہ چھت اور یہ دیوار ہے کیا آپ اس کو جائز ہو سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیا عالم ہے, مفتی صاحب ہے, خارج صاحب ہے, انجینئر صاحب ہے, کیا ہے دیوار ہے, کیوں جائز نہیں بول سکتے؟ اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ علم سیکھنے کی جو قابلیت ہے وہ اتنی ہے. جب کسی چیز کے سیکھنے کی قابلیت ہو پھر وہ چیز نہ سیکھی جائے تو جہالت لازم ہوتی. اب یہاں پر دیوار میں علم سیکھنے کی قابلیت نہیں ہے اس لیے اس کو جاہل نہیں کہتے. اب تعالی جل شانہ کا بڑا عجیب پیغام یہ ہے کہ ہم رشد و ہدایت کو اس قرآن کی صورت میں دے رہے ہیں, اور یہ رشد و ہدایت جس کو دے کے بھیجا جا رہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ امی ہیں. آقا کی شان کیا ہے؟ امی. اس لیے کسی نبی کو آپ نہیں کہہ سکتے وہ امی ہے, کسی نے کسی نہ کسی سے پڑھنا سیکھا ہے. حضرت آدم آپ نے کس سے سیکھا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فعلم آدم الاسماء کلھا, اور ہم نے آدم کو سارے نام سکھلائے. کس نے سکھلایا؟ اللہ ہی نے سکھلایا. جب حضرت آدم کو اللہ نے سکھلایا تو حضرت حوا کو حضرت آدم نے ہی سکھلایا ہوگا, حضرت ادریس کو حضرت آدم ہی نے سکھلایا ہوگا. جیسے جیسے ترتیب آتی جائے گی کائنات کے اندر, آپ کو واسطے اور ذریعے ملتے جائیں گے کہ پرانے پرانے سے سیکھا, پرانے پرانے سے سیکھا, پرانے پرانے سے سیکھا ہے. لیکن جب آقا کی باری آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماں انا بقاری, میں بڑا وہی ہوں, میرے سے پہلے عبادت تفصیل زیارت کر چکا. پھر جبرائیل بھیج رہے ہیں, جبرائیل کے سینے میں سے نکال کے حضور کے سینے میں ڈال رہے ہیں, ادھر سے ادھر شفٹنگ, جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے یہ لاری میں سے وہ لاری میں مال چڑھا دو, ادھر سے ادھر کنورٹ کر دو, ایسا ہو رہا ہے. جبرائیل کے پاس تھا, جبرائیل کو لا کے, جبرائیل لا کے سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. اگر جبرائیل لا کے دے مانیں گے تو جبرائیل کو مصطفیٰ کا استاد ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا. تب جب یہ مانیں کہ جبرائیل کے ذریعے سے علم مصطفیٰ کو ملے, اور اس کائنات میں جو قرآن دیا گیا ہے وہ کسی عالم کو دیا ہی نہیں جا سکتا جاہل کے لیے, قرآن خاص ہے. قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ جاہل کے لیے خاص, جاہل کے لیے نہیں اجہل کے لیے خاص. اور یہ قرآن کا پیغام ہے, قرآن میں یہ بات موجود ہے. قرآن میں اللہ نے دشمن میں محبت بھی دی ہے, اور قرآن ہی میں اللہ نے شان بھی بتلائی ہے کہ علم کس کو مل سکتا ہے. ایسا علم جس علم کا معلم اس کائنات میں محمد الرسول اللہ کو بنایا گیا, وہ علم آسمانوں پر پیش کیا گیا, زمینوں پر پیش کیا گیا, پہاڑوں پر پیش کیا گیا. بات لپٹتے چلے جائیں, انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. معلم کائنات بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جا رہا ہے, ایک علم دے کے بھیجے جا رہے ہیں. وہ علم کی شان یہ ہے کہ اس علم کا ایک ادنا ذرہ بھی جبرائیل کو چھو کے نہیں گزرا. وہ شان کا علم ہے. کیسے پتا چلا؟ جب جبرائیل بھیج رہے تھے تو اپنے سینے سے حضور کے سینے میں نہیں ڈال رہے تھے, بلکہ حضور سے درخواست کر رہے تھے, التجا کر رہے تھے, آرزو کر رہے تھے, استدعا کر رہے تھے, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم اجسام میں مشاہدہ فرمائیں, دوسری مرتبہ میں عالم ارواح میں مشاہدہ فرمائیں, تیسری مرتبہ میں عالم انوار میں مشاہدہ فرمائیں, شاید کوئی شخصیت ایسی ملے جسے علم کا یہ کمال دیا جا سکے. جب کوئی نہیں ہے تو جان لیجئے کہ آپ کے سوا اس قرآن کا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو کان ظلوما جہولا. قرآن اٹھایا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے فرمایا یہ وہ علم ہے, اس علم کو لینے کے لیے جتنا بڑا جہل کا کشکول ہوگا اتنا بڑا علم ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنا علم کائنات میں آیا ہے ان سارے علوم کا خلاصہ قرآن مقدس, پورے علوم کا خلاصہ قرآن شریف. اور یہ پورے علوم جو قرآن شریف میں ہیں, پروردگار عالم نے بلی فرما دیے, یہ علوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام پوری کائنات کا علم جاننے والے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے علم میں وہ کمال رکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء کو جو کچھ علوم ملے آقا علیہ السلام کو بیعت وقت وہ سارے علوم دے دیے گئے. بلکہ اس علم کے علاوہ جو قرآن کی اپنی شان ہے وہ یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے اس صفت کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ جو اپنی عاجزی کا کشکول پھیلائے گا, اپنے آپ کو جاہل بتائے گا, ہم اس کے سامنے اتنا ہی بڑا علم پیش کریں گے. اور یہ شان فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جس نبی کے پاس بھی علم پہنچا انہوں نے اس کے اپنے لیے عزت سمجھا, سعادت سمجھا, سربلندی اور افتخار کا معاملہ سمجھا. لیکن نبی پاک کے پاس جب یہ علم پہنچا آقا علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے واضح لفظوں میں فرما دیا ماں انا بقاری,
اس عاجزی کے کشکول کی بلندی کی وجہ سے قرآن جیسا وسیع علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر پر اتارا دیا ہے، تو اس کی کیا شان ہوگی؟ اب اس علم کے جو عالم ہیں، جاننے والے ہیں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی صحابہ کو سکھا رہے ہیں تو آپ کو معلم کہا جاتا ہے، تو یہ پانچویں شان ہوگی۔ معلم، مربی و مزکی، مطاع و مطبوع، رشید، نذیر۔ اگر ان پانچ شانوں کو ذہن میں رکھیں، درمیان میں دیگر شیونات آتی ہیں، مثلاً آپ ہدایت پر آئیں گے تو ہادی بھی بن جاتا ہے، آپ کی محبت کو دیکھیں گے تو اتمام عدت کے لیے قیامت تک آپ کا نام جاری رہے گا تو آپ خاتم بن جائیں گے، اگر آپ کو عالم دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی شیونات میں آپ کو امی صفت نظر آئے گی، تو یہ شیونات مصطفیہ کہلاتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے گرد گرد گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمیں جن پانچ چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ کائنات کا سب سے بڑا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، آپ سب سے بڑے مانے، اس علم کے ذریعے سے آپ نے رشد و ہدایت کو بانٹا، انسانوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائی، اس سے آپ مربی و مزکی کہلائے، کیونکہ انسان اپنے مربی اور مزکی کا فرمانبردار ہوتا ہے، اطاعت گزار اور اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام مطاع اور مطبوع کہلائے، چونکہ ہر نبی کی یہ شان رہی ہے کہ جو ماننے والا رہا اس کے لیے بشارت کا وہ نمائندہ بنا ہے اور جو انکار کرنے والا رہا اس کے لیے نظارت کا وہ نمائندہ بنا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام بشیر اور نذیر۔ ان پانچ شانوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آدمی پہچان لے گا تو آپ کی زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا، آپ کیوں بھیجے گئے؟ علم دینے کے لیے، آپ کیوں بھیجے گئے؟ ہدایت دینے کے لیے، آپ کیوں بھیجے گئے؟ اطاعت کرنے کے لیے، آپ کیوں بھیجے گئے؟ اتباع کے لیے، آپ کیوں بھیجے گئے؟ لوگوں کو اچھائی سکھانے کے لیے، ظاہر کو آراستہ کرنے کے لیے آپ کیوں بھیجے گئے؟ لوگوں کے باطن کی اصلاح کے لیے آپ کیوں بھیجے گئے؟ لوگوں کو اچھائی پر عمل کرنے کے بعد جنت کی بشارت دینے کے لیے آپ کیوں بھیجے گئے؟ لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے، اور اگر برائی سے نہ روکیں تو جہنم کے نظارات سے ڈرانے کے لیے۔ یہ وہ شیونات مصطفیہ ہیں، یہ خلاصہ کہلاتے ہیں ان 99 اسماء مبارکہ کے جو آقا علیہ السلام کے نام شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی اپنی مدارس میں ذکر کیا، محمد، احمد، حامد، محمود، فاطم، عاطف، فاطر، فاطم، حاجر، مانے، الى آخری 100 نام تقریبا ہم نے عرض کیے ہیں۔ ان 100 ناموں کی جو خلاصہ ہے، ان 100 ناموں کا جو مغز ہے، ان 100 ناموں کا جو اثر ہے، وہ خلاصہ جو ہے یہ 5-6 نام بن گئے، معلم، مربی و مزکی، مطاع و مطبوع، رشید، نذیر۔ اگر ان 5 ناموں میں ضم کر دیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 اسماء مبارکہ اس میں آپ کو مل جائیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی جستجو سے، اپنی صلاحیت سے، اس کے اندر تحقیق کا، اپنے اندرون میں ماندہ رکھے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے باسعادت سے متعلق تھوڑی سی بات کروں، لیکن سبق چونکہ ادھورا رہ جائے گا، گزشتہ بھی وقفہ ہو گیا تھا، تو تسلسل سے سبق کو جاری رکھنے کے لیے تھوڑی سی بات بندے انسالت کے عنوان سے عرض کر دی گئی۔ طبیعت بھی تھوڑی ذرا ساتھ نہیں دے رہی، برائے اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی اور تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ صالح عبیدون کی انگارشن ہوا ہے، صحت کے لیے دعا کی گزارش کر رہی ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، جس نے نبی دے گا بھی صحت کے لیے دعا کی طرف جا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ محبوب صاحب کے لیے بہتر یہ ہے کہ دعا کی جو گزارش ہے ان کے نام ایک جگہ رکھ کر ایک مرتبہ بتا دیے جائیں، سب کے سامنے ان خواتین کا نام لینا ضروری نہیں ہے، نام لے لیا جائے، ان کی دعا کر دی جائے۔ درود شریف پڑھیں، توجہ رکھیں،
وہاں سے اللہ کو دل سے نکال رہا ہوں. اللہ ہی کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھا رہا ہوں. اس استعذار کے ساتھ اللہ کے نور میں ڈوب کر جیسے مچھلی آدمی میں ڈوبی ہوتی ہے.
إلا الله. Yeah.